السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کی فضائی کاروائی میں 15 مشتبہ دہشت گرد ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، صدر اوباما نے اتحادی خلیجی ریاستوں کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ ان کی سلامتی کے لیے فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کرے گا۔ اور برونڈی میں صدر کا تختہ الٹنے کی سازش ناکام ہو گئی اور ان 3 جنرلوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جمعے کے روز اس وقت کم از کم 15 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے جب پاکستانی فوج کے جٹ طیاروں نے شمالی وزیرستان کے قبائلی علاقے میں ان کے خفیہ ٹھکانوں پر بمباری کی۔ پاکستانی فوجیوں نے جمعے کے روز دہشت گردوں کو ان کے آخری مضبوط ٹھکانے سے نکالنے کی کوشش میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کی فضائی کاروائیوں میں کم از کم 15 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے جمعے کو ایک مختصر بیان میں بتایا کہ یہ کاروائی دتہ خیل کے قریب کی گئی اور ہلاک ہونے والوں میں غیر ملکی دہشت گرد بھی شامل ہیں، تاہم اس کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ ادھر اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان میں جنگلات سے ڈھکے پہاڑی علاقے شوال میں دہشت گردوں کے خلاف زمینی کاروائی بھی شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد اس قبائلی علاقے میں عسکریت پسندوں کی آخری پناہ گاہوں کا خاتمہ ہے۔ تاہم فضائی اور زمینی کاروائیوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جن علاقوں میں یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں۔ افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ جون میں پاکستانی فوج نے ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے بھرپور کاروائی کا آغاز کیا تھا، جس میں اب تک حکام کے مطابق سینکڑوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جن میں ایک بڑی تعداد غیر ملکی عسکریت پسندوں کی بھی شامل ہے۔ فوجی آپریشن کی وجہ سے اس علاقے سے لگ بھگ 6 لاکھ افراد نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہائش کے لیے مجبور ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے صاف کروائے گئے علاقوں میں ان بے گھر افراد کی واپسی کا سلسلہ مارچ میں شروع ہوا تھا اور اب تک سینکڑوں خاندان اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں۔ دریاسنا جمعے کو پشاور میں ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ ایک چھاپے کے دوران 2 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق غلام محمد اور لال محمد نامی اشخاص دہشت گرد تنظیم داعش میں شمولیت کی دعوت کے اشتہارات تقسیم کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ان افراد سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پشاور سمیت ملک کے کئی دیگر علاقوں میں شدت پسند تنظیم داعش کی حمایت میں دیواروں پر تحریروں اور شائع شدہ مواد کی تقسیم کی خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں، تاہم پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ایک مرتبہ پھر حکومت کے اس موقف کو دہرایا تھا کہ شدت پسند تنظیم داعش کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے۔
ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ IS کا کوئی فٹ پرنٹ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے حفاظتی اقدامات کے طور پر اپنی جو لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس پر نظر رکھیں، اور اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو اس کے خلاف مناسب اقدامات کریں۔ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ضرب عزم اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس ایشو کو، دہشت گردی کو ملک سے ختم کرنے کے لیے جاری ہیں، اور جو ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ آخری دہشت گرد کے ختم ہونے تک جو ہے ہمارے ایفرٹس جاری رہیں گے۔
ادھر خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں حساس ادارے کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے 2 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مشتبہ دہشت گرد ایک پل کے نیچے دھماکہ خیز مواد نصب کر رہے تھے کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے فوج نے اپنی کارروائیوں کو تیز کر رکھا ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے علاوہ ان کے حامیوں اور ان کی معاونت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے علاقوں میں تلاشی اور پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کے دوران 10 مشتبہ جنگجوؤں کو مار دیا گیا، جبکہ 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف فرنٹیئر کور FC کی کارروائیاں جمعے کو دوسرے روز بھی جاری رہیں۔ جن میں سرکاری عہدیداروں کے مطابق کم از کم 13 عسکریت پسند مارے گئے جبکہ 6 شدت پسند زخمی بھی ہوئے۔ ایف سی کے ایک تحریری بیان میں بتایا گیا ہے کہ مستونگ، کلات، پنجگور اور گوادر کے مختلف پہاڑی علاقوں میں شرپسندوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کارروائیوں میں ایف سی کے 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ سرکاری بیان کے مطابق شدت پسندوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے جن میں دستی بم بھی شامل ہیں۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں 400 اہلکار حصہ لے رہے ہیں جبکہ انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی مدد بھی حاصل ہے۔ صوبائی سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شر پسندوں کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔
گوادر، تربت یا ان کی طرف ہوتے ہیں جو وٹ کی طرف ہے، وہ سب نیشنلسٹ ہیں کہ جو پروسکرائب آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا وہ وہاں پہ فورسز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور اس مقابلے میں ظاہر ہے فورسز کا بھی نقصان کبھی کئی مرتبہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان کو بھی پایا کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔
کلدم بلوچ عسکری تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ ضلع کلات میں ایف سی کے اہلکاروں پر حملہ کیا گیا جس میں ایک افسر سمیت متعدد اہلکار ہلاک ہوئے، تاہم سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ادھر کوئٹہ کے نواحی علاقے سریاب روڈ پر صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے دو برتن فروشوں کو نامعلوم مسلح افراد نے سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری کلدم تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے۔ صوبے میں دیرپا قیام امن کے لیے جہاں حکومت نے ناراض بلوچ رہنماؤں کو قومی دہارے میں لانے کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے کوششیں کی، وہیں شدت پسندوں کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں بلوچستان میں مقامی فورسز کے بعض دستوں کی فوج کی نگرانی میں تربیت بھی مکمل کی گئی تاکہ وہ شدت پسندوں کے خلاف مؤثر کارروائی کر سکیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ایشیا اور بیر القاہل کے لیے اقوام متحدہ کے اکنامک اینڈ سوشل کمیشن نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستان کی اقتصادی پیداوار بہتر ہوگی۔ اپنے 2015 کے سروے میں کہا گیا ہے کہ اس کی ایک وجہ بجلی کی قلت پر قابو پانے کی حکومت کی کوشش ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں حکومت کی طرف سے کیے جانے والے متعدد اقدامات کی وجہ سے گزشتہ برس کی نسبت رواں سال اقتصادی شرح نمو میں اضافے کی توقع ظاہر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی اقتصادی و سماجی جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ کے پاکستان پر اعتماد میں اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ رواں ہفتے جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2014 میں اقتصادی شرح نمو گزشتہ 3 سالوں کی اوسط شرح یعنی 3.7% سے بڑھ کر 4.1 تک پہنچ گئی، جبکہ رواں برس توقع ہے کہ یہ 5.1% تک پہنچ جائے گی۔ مزید برآں پاکستان میں افراط زر اور بجٹ خسارے میں کمی کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر میں قابل ذکر اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں ساری پیش رفت کو حکومت کی طرف سے خاص طور پر توانائی کی قلت اور بنیادی ڈھانچے کے دیگر مسائل کو دور کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کو درست سمت پر گامزن کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور موجودہ حکومت اپنے دور اقتدار میں ان تمام مسائل کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس انتظامات کرے گی جن سے گزشتہ برسوں میں ملک کو مختلف بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اقتصادی امور کے ماہر عابد سلہری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے رپورٹ کو پاکستان کے لیے خوشائند تو قرار دیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی کے ثمرات کو جب تک نچلی سطح تک پہنچانے کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو یہ شرح نمو زیادہ عرصے تک پائیدار نہیں رہ سکے گی۔
ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ، اکنامک گروتھ کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس گروتھ کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک کیسے پہنچ سکے۔ تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی از ون تھنگ، اور اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کو مائکرو لیول تک پہنچانا، اس کے لیے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹریٹجی چاہیے ہوگی، اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بیسکلی آپ کے سوشل سیفٹی نیٹس، وہ آپ کا ٹیکسیشن کو، کہ ٹیکس سے کیوں ہوتا ہے امیر سے لے کے غریب پہ خرچ کرنے کا، تو اس میں آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن، ناٹ ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن بلکہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن، اور اس طرح کے اور بہت سے جو میئرز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یقیناً پاکستان کے پاس اس وقت ایک لانچنگ پیڈ آ گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر زر اعانت کی مد میں دی جانے والی رقوم کو بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں لگا کر روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تو اس سے شرح نمو میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مبصرین بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے مزید فروغ کے لیے اقتصادی اشاریوں کو بہتر کرنے کے علاوہ ملک میں سلامتی کے خدشات کو بھی دور کرنا ہوگا۔ ملک میں امن و امان کو بہتر بنانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے گزشتہ سال سے پاکستانی فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، جس کے بعد گو کہ متعدد ہلاکت خیز واقعات تو رونما ہوئے ہیں لیکن ماضی کی نسبت امن و امان کی مجموعی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
برونڈی میں حکام نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے جو صدر پیٹر انکرونزیزا کا تختہ الٹنے کی کارروائی میں ملوث تھے۔ صدر کے مشیر نے جمعے کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ گرفتار ہونے والے 3 جنرلز ہیں جنہوں نے اس کارروائی میں مدد کی۔ وائس آف امریکہ کے صدارتی ترجمان نے جمعے کے روز بتایا کہ تختہ الٹنے کی اس سازش کے لیڈر گوئیڈا فرائیڈے نمبارے ان میں شامل نہیں ہیں اور وہ شاید مفرور ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں 5 روزہ جنگ بندی برقرار ہے، تاہم ادارے نے خبردار کیا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں رہنے والوں کی ضروریات انتہائی شدید ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی رپورٹر لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اقوام متحدہ کے امدادی داروں کا کہنا ہے کہ یمن میں انسانی حقوق کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے کمرشل اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والی ضروری اشیاء پر پابندی کی وجہ سے یمن کے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے یمن کے لیے انسانی حقوق کے رابطہ کار جوہن سوین کا کہنا ہے کہ تیل، خوراک، ادویات اور زندگی بچانے والی دیگر اشیاء کی درآمدات میں مشکلات کے عام شہریوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت سنا سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے مسٹر وین نے کہا کہ ہتھیاروں پر عارضی پابندی اور اس کے معائنے کے طریقہ کار کو آسان اور تیز تر بنانا ضروری ہے۔
Unless additional fuel is made available within a few weeks, unless that happens, hospitals will shut down.
تیل کی کمی کا مسئلہ انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ آئندہ چند ہفتوں میں جب تک کہ تیل کے اضافی مقدار کو یقینی بنایا جاتا ہے، اس دوران ہسپتال بند ہو جائیں گے، پانی اور صحت اور صفائی کا نظام مکمل طور پر بند ہو جائے گا، ٹیلی فون سروسز رک جائیں گی اور بجلی نہ ہونے کی صورت میں ملک بھر میں پانی کی سپلائی رک جائے گی۔ ہر چیز جنریٹر پر کام کرتی ہے، جس کے لیے تیل کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 5 روزہ جنگ بندی کا مقصد انتہائی مشکلات میں گرے ہوئے یمن کے عوام کو شورش زدہ علاقوں سے نکلنے کا موقع دینا ہے۔ اس دوران امدادی ادارے بنیادی ضروریات کی چیزیں فراہم کریں گے، سڑکوں سے لاشیں ہٹائیں گے اور زخمیوں کو علاج معالجے کی ضروری اشیاء مہیا کریں گے۔ یمن میں جنگ خوفناک شکل اختیار کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق باغیوں کے خلاف 2 ماہ قبل سعودی فضائی مہم شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1,500 سے زیادہ افراد ہلاک، 6,200 سے زیادہ زخمی اور 4,50,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ 2,09,000 یمنی اور مختلف قومیت کے لوگ بھی یمن چھوڑ چکے ہیں۔ یمن میں انسانی حقوق کے امور کے دفتر کے سربراہ ٹرینٹ جینسن کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس جنگ بندی کے دوران تمام لوگوں کی مدد کرنا ممکن نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس 5 روزہ جنگ بندی میں توسیع ہوگی اور انسانی ہمدردی کے اداروں کے کارکن ایک محفوظ حالت میں لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مسلمان شدت پسند گروپ داعش نے عراقی شہر رمادی میں علاقائی حکومتوں کے کمپاؤنڈ پر جمعے کے روز قبضہ کر لیا اور امبار صوبے کے دارالحکومت پر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی۔
اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو نے جمعے کے روز عراق کے شہر رمادی میں مقامی حکومت کے کمپاؤنڈ پر قبضہ کر لیا اور امبار صوبے کے دارالحکومت پر اپنا سیاہ پرچم لہرا دیا۔ ایک عراقی رکن پارلیمنٹ نے وائس آف امریکہ کی کردش سروس کو بتایا کہ شہر مکمل طور پر اسلامک اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور باور کیا جاتا ہے کہ سرکاری افواج کا اب بھی مغربی رمادی کے ایک فوجی کمانڈ سینٹر پر کنٹرول ہے۔ ایک مقامی کمانڈر نے لڑائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پولیس میجر مجید محمد علی نے کہا،
سوف نبقى نقاتل تنظیم داعش الارهابی،
ہم انبار میں اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ جب تک بھی ضروری ہوا لڑیں گے اور ہم انہیں انبار سے نکال باہر کریں گے۔ انبار کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رمادی کے حکومتی کمپاؤنڈ کے گرد شدید لڑائی ہو رہی ہے، جہاں شہری حکومت کے زیادہ تر دفاتر واقع ہے۔ آئی ایس کے لڑنے والوں نے شہر کے مرکز تک پہنچنے کے لیے رات میں بم استعمال کیے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تین تقریباً ایک ساتھ ہونے والے خودکش کار بم حملوں میں، جن میں کمپاؤنڈ کو ہدف بنایا گیا، جمعے کے روز شہر میں 10 پولیس والے مارے گئے۔ یہ کارروائی حکومتی افواج کے لیے ایک تھچکا ہے جو ان علاقوں کو چھیننے کے لیے کئی محاذوں پر لڑ رہی ہے جن پر باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس سال کے اوائل میں اس نے جنگجو گروپ سے تقریر واپس چھین لیا تھا۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اس اختتام ہفتہ ایشیا کا دورہ کریں گے۔ چین کے سمندری علاقائی تنازعات اور شمالی کوریا کے فوجی عزائم جان کیری کے دورے کے دو مرکزی نکات ہوں گے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بل آئیڈ اور پیم ڈاکنز کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اس ہفتے دو روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ چین کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ جان کیری چین کا دورہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب چین کے ہمسایہ ممالک جنوبی بحیرے چین میں چین کی طرف سے مصنوعی جزیروں کی تعمیر کو وسعت دینے کے خلاف سخت احتجاج کر چکے ہیں۔ دوسری جانب یہاں واشنگٹن میں کچھ دن پہلے امریکی عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ پینٹاگون جہاز رانی کی آزادی کے حق کے حصول کے لیے جنگی بحری اور ہوائی جہاز جنوبی بحیرے چین بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے ان بیانات پر فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے ایسے کسی بھی اقدام کو اشتعال انگیزی خیال کیا جائے گا۔ یہاں امریکہ میں اسسٹنٹ ڈیفنس سیکرٹری ڈیوڈ شیر نے سینٹ کے روبرو شہادت میں کہا ہے کہ چین کے اس اقدام سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ان کے الفاظ، اس قسم کی کارروائیاں خطے کی دیگر حکومتوں کو موقع فراہم کرے گی اور انہیں اپنی سرحدی چوکیوں پر فوجی صلاحیت کو مضبوط کرنے پر مجبور کریں گی، جس کے نتیجے میں غلط فہمیوں، تنازعات اور ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ شیر کے۔ جان کیری اور چین کے عہدیداروں کے مابین یہ بات چیت اس سال کے آخر میں چینی صدر شی جن پنگ کے دورے امریکہ سے پہلے ہو رہی ہے۔ چین کے بعد جان کیری جنوبی کوریا کا دورہ کریں گے۔ جنوبی کوریا کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب چند دن پہلے شمالی کوریا نے اپنے ہمسایوں کو یہ کہہ کر پریشان کر دیا تھا کہ وہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر چکا ہے۔ شمالی کوریا کے اس بیان کے بعد یہاں امریکہ میں بعض امریکی قانون ساز صدر اوباما پر نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ وہ شمالی کوریا کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرے پر مؤثر رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ریپبلکن سینیٹر کوری گارڈنر کے الفاظ، یہ تجربہ پیونگ یانگ کی جوہری اور بیلسٹک میزائل کے شعبوں میں اس کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی حالیہ تصدیق ہے۔ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام سے متعلق 6 فریقی مذاکرات 2008 سے تعطل کے شکار ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ان کی فوجوں نے ان قصبوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے جنہیں جمعے کو دیر گئے الشباب جنگجوؤں نے مختصر عرصے کے لیے قبضے میں لے لیا تھا۔ زیریں شبالے علاقے کے گورنر عبد القادر محمد نور نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ حکومتی فوجوں نے جوابی حملہ کیا اور ان دونوں قصبوں کو دوبارہ کنٹرول میں لے لیا جو موگادیشو سے 75 کلومیٹر دور ہیں۔ نیپال میں امریکی میرین کور کے اس ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے جو زلزلے کے بعد امدادی کاموں کو سر انجام دیتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا، اور خیال ہے کہ اس پر سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی وجوہات اور ہلاک ہونے والوں کی شناخت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ صدر براک اوباما نے ان پولیس اہلکاروں کو تمغے عطا کیے ہیں جنہوں نے خدمات بجا لاتے ہوئے جان دی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ہیرو کے طور پر یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے شجاعت کی تاریخ رقم کی ہے۔ جمعے کو ایوان نمائندگان کی عمارت کے میدان میں قانون کا نفاذ کرنے والے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ آپ نے جس پیشے کا انتخاب کیا ہے، ہم اس سے وابستہ مشکلات اور خطروں کو یکسر ہٹا نہیں سکتے، آپ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کرتے ہیں۔ بوسٹن میراتھن ریس بم حملے کے مقدمے میں اس بات پر تفصیلی غور و خوض کے بعد کہ آیا مجرم زخار سرنائف کو موت کی سزا یا عمر قید دی جانی چاہیے، جمعے کو متواتر تیسرے روز بھی جیوری نے آپسی صلاح مشورے جاری رکھے۔ 7 افراد اور 5 خواتین پر مشتمل جیوری نے بدھ اور جمعرات کو تقریباً 8 گھنٹوں تک مشاورت کی، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ موت کی سزا کے لیے لازم ہے کہ جیوری اتفاق رائے سے فیصلہ کرے۔ شام کی اس اختلاف کی حالیہ کامیابیوں کو سہرا سعودی عرب، ترکی اور قطر کے درمیان ہونے والے نئے اتحاد کے سر باندھا جا رہا ہے، لیکن ترکی میں حکومت مخالف جماعتیں ان ملکوں کے درمیان تعاون کی کوششوں سے خوش نہیں ہیں اور وہ حکومت پر شام میں فوجی مداخلت کی تیاریوں کا الزام لگا رہی ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
ترک وزارت خارجہ یہ تصدیق کر چکی ہے کہ وہ شام کے حکومت مخالف گروپس کی مدد کے لیے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعاون کر رہی ہے۔ انقرہ کی جانب سے اخوان المسلمین کی حمایت کے باعث کچھ عرصہ پہلے تک دونوں ملکوں کے درمیان شدید اختلافات رہے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران ترکی کے قریبی اتحادی قطر نے اطلاعات کے مطابق کسی مفاہمت پر پہنچنے کے لیے سالس کا کردار ادا کیا ہے۔ برسلز میں قائم کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے وزٹنگ اسکالر سائنن اولگن کہتے ہیں کہ اس سے کھیل کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔
There is now a deepening collaboration with Saudi Arabia on Syria. The previous position where both countries have supported different factions on the ground. What has changed?
اب شام کے معاملے پر تعاون میں گہرائی آ رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے دونوں ملک علاقے کے مختلف فرقوں کی حمایت کر رہے تھے۔ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ شام کی حکومت مخالف قوتوں کا ساتھ دینے کے لیے ہونے والا نیا معاہدہ اور یقینی طور پر انقرہ اور ریاض کے درمیان تعاون میں بہتری کے دعووں سے شام میں حزب اختلاف کے گروپس کا پلا باری ہونے میں مدد ملی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر اولگن کے۔ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ ریاض اور انقرہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کا نتیجہ شام میں براہ راست فوجی اقتدار کی شکل میں برآمد ہو سکتا ہے۔ انقرہ متعدد بار شام میں پناہ گزینوں کے لیے محفوظ مقامات اور حزب اختلاف کی فورسز کی کارروائیوں کے لیے ایک مرکز قائم کرنے کی اپیل کر چکا ہے۔ ترک حکومت کا کہنا ہے کہ وہ شام میں یک طرفہ طور پر مداخلت نہیں کرے گی اور اس کے مغربی اتحادی ایسی کسی مداخلت کی حمایت سے انکار کر چکے ہیں۔ لیکن استنبول سے بین الاقوامی تعلقات کے ایک ماہر قادر حس کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔
The Americans, because they are negotiating with Iran, and that upset the Saudis a lot.
جہاں تک مجھے علم ہے وہ ابھی تک اس چیز کے زیادہ حق میں نہیں ہے، اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ترکی اکیلے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن امریکی زبانی طور پر اس کی مخالفت نہیں کر رہے۔ امریکی کیونکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جس پر سعودی عرب بہت پریشان ہے، اس لیے وہ سعودیوں کو ٹھنڈا کرنے اور دلاسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں وہ کچھ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں جو کچھ وہ شام میں کرنا چاہتا ہے۔ اور بلا شبہ اس میں شام کی حکومت کے خلاف ترکی کے ساتھ تعاون بھی شامل ہے۔ یہ الفاظ تھے قادر حس کے۔ ترک حزب اختلاف کی مرکزی جماعت کے ایک اہم رکن نے ایک فوجی کارروائی ناگزیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے ترک میڈیا میں قیاس آرائیوں کو ہوا ملی ہے۔ لیکن تجزیہ کار اولگن کہتے ہیں کہ ترک فوج کے اندر اس بارے میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں۔ فوج اس بارے میں محتاط ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب واپسی کی حکمت عملی واضح نہ ہو۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ترکی عراق میں امریکی فوجی مداخلت پر کڑی نکتہ چینی کرتا رہا ہے۔ اس کی تنقید کا ایک نکتہ یہ تھا کہ واشنگٹن کے پاس عراق سے نکلنے کی کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں ہے، اور میں ترک فوج کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے۔ ترکی اس وقت عام انتخابات کے وسط میں ہے اور حزب اختلاف کی تمام جماعتیں شام میں مداخلت کے خلاف ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس چیز کو عوام کی کچھ حمایت بھی حاصل ہے۔ لیکن ترکی کے اخبار ملیت اور المونیٹر ویب سائٹ کے سفارتی امور کے کالم نگار قدری کرسل کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ اشتراک سے سعودی جیسے سنی اور ایران جیسے شیعہ ملکوں کے درمیان فرقہ وارانہ تقسیم کو وسعت دینے کا خطرہ بن سکتا ہے۔
This position is a sectarian position. Turkey sides with the Sunni camp. Turkey has given support to Saudi military endeavor in Yemen.
فرقوں میں بٹے ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ ترکی سنی کیمپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکی یمن میں سعودی عرب کی فوجی کارروائی کی حمایت کر رہا ہے، اور فرقہ واریت پر مبنی پالیسیاں تہران کی جانب سے ردعمل پیدا کر سکتی ہیں، اور ہم اس ردعمل کے متعلق کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ ترکی آس پاس کے علاقوں میں جو کچھ کر رہا ہے تہران محض سکون سے بیٹھ کر اسے دیکھے گا۔ یہ الفاظ تھے کالم نگار قدری کرسل کے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ریاض کے ساتھ انقرہ کے نئے قائم ہونے والے اشتراک کے نتیجے میں تناؤ میں اضافے کی توقع ہے، خاص طور پر اگر اس سے شام کی حکومت مخالف قوتوں کی فوجی کامیابیاں جاری رہتی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے لاہور میں ایک بیان میں کہا ہے کہ زمبابوے نے اپنی کرکٹ ٹیم کے اس ماہ کے پاکستان دورے کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
بدھ کے روز کراچی میں اسماعیلی برادری کے لوگوں کے قتل کی المناک واردات کے بعد زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے پاکستان کے دورے سے متعلق متضاد خبریں آ رہی تھیں، تاہم جمعے کے روز لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ شہریار خان نے تصدیق کی کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کا دورہ شیڈول کے مطابق ہو رہا ہے۔
زمبابوے کی جو پریزیڈنٹ ہیں مسٹر ولسن مناسے، ان کا فون آیا کل اور کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے پاکستان آنے کی، تو ہم آ رہے ہیں۔ آج صبح انہوں نے مجھے پھر فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کل کہا، اور اب یہ فیصلہ حکومت کی طرف سے ہو گیا ہے کہ کلیئرنس ہم حکومت نے دے دی کہ آپ چلے جائیں۔ ابھی 10 منٹ ہوئے ان کا پھر فون آیا ولسن مناسے کا کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم آن شیڈیول آ رہی ہے اور ہمارا دورہ پاکستان کا برقرار ہے اور ہم آ رہے ہیں۔ تو یہ لیٹسٹ سچویشن جو کہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
12 مئی کو زمبابوے کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ان کی 16 رکنی قومی کرکٹ ٹیم پاکستان جا کر وہاں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں شیڈول کے مطابق ایک روزہ بین الاقوامی میچز اور T20 میچز کھیلے گی۔ 13 مئی کو کراچی میں اسماعیلی برادری پر حملے کے سانحے کے بعد زمبابوے ہی سے ان کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے منسوخ ہونے کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں، تاہم اس دوران میں خبروں کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام زمبابوے میں کرکٹ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ پاکستان میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر حملے کے واقعے کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ایسی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے جس کو ٹیسٹ کرکٹ کرکٹ کھیلنے کا سٹیٹس بھی حاصل ہے۔ شیڈول کے مطابق 22 مئی اور 24 مئی کو T20 میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ 26، 29 اور 31 مئی کو ایک روزہ بین الاقوامی میچز ہوں گے۔ یہ تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کو ایسی سیکورٹی مہیا کی جا رہی ہے جو VVIPs کو فراہم کی جاتی ہے۔ افضل رحمان، اردو VOA، لاہور۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ کوئٹہ میں ایک شخص نے دو عیسائی لڑکیوں پر تیزاب پھینک کر انہیں زخمی کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں۔
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک شخص نے دو مسیحی خواتین پر تیزاب سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بستی پنچایت کے علاقے میں ملزم نے رمشا مسیح اور ہنا مسیح کے چہروں پر سرنج سے اس وقت تیزاب پھینکا جب وہ علاقے کے ایک بازار میں موجود تھی۔ انہیں فوراً قریبی ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں سے بعد میں انہیں بولان میڈیکل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملے کا شکار ہونے والی خواتین کے اہل خانہ نے بریوری روڈ کے رہائشی وجے مسیح کو اس کیس میں ملزم نامزد کیا ہے، جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ حقوق نسوہ کے سرکاری ادارے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی سربراہ خاور ممتاز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قوانین تو موجود ہیں، لیکن ان پر مؤثر عمل درآمد کا فقدان نظر آتا ہے۔
پاکستان میں کچھ قانون تو ہیں، لیکن ان کی پوری طرح سے ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری ایک افسوسناک بات ہے۔ یہ ایسڈ اتنی آسانی سے لوگوں کو دستیاب بھی نہیں ہونا چاہیے، صرف لائسنس دکانوں سے ہونا چاہیے، اور جس دکان نے بیچا ہو تو پھر اس کو بھی پکڑے جانا چاہیے۔
بلوچستان میں یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ حالیہ برسوں میں صوبے میں تیزاب سے حملے کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں جو خواتین میں خوف و ہراس کا باعث بنے ہیں۔ بظاہر حملوں کا مقصد خواتین کو ملازمت یا تعلیم کے لیے گھر سے باہر نکلنے سے روکنا تھا۔ گزشتہ برس صوبے کے مختلف علاقوں میں کم از کم 4 خواتین پر تیزاب سے حملہ کیا گیا۔ 2001 میں ایک پرائیویٹ اسکول کی 4 اساتذہ کو نامعلوم افراد نے کوئٹہ کے علاقے کلی عالم میں تیزاب پھینک کر زخمی کر دیا۔ اپریل 2010 میں 14 سے 20 سال کی عمر کی 3 بہنوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کلات کے شہر سے پیدل پندرانی گاؤں جا رہی تھی۔ بلوچ غیرت مند گروپ نامی ایک گروہ نے اپریل 2010 ہی میں دلبندین میں ایک ایسے ہی واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں 2 خواتین کو بازار میں تیزاب سے حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس گروہ نے خواتین کو حجاب پہننے کا حکم دیا تھا اور انہیں اپنے خاندان کے مردوں کے بغیر بازاروں میں گھومنے سے باز رہنے کو کہا تھا۔ خاور ممتاز نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمزور طبقات کو دبانے کی ایک کوشش ہے۔
جو ہمارے پورے ملک میں ایک تشدد کی لہر ہے، اور اس وہ تشدد جو ہے اس میں جو کمزور لوگ ہیں انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کچھ اور ہے، وہ ایک انڈیویجولز کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک تو ایک سزا دہشت کی اور ڈر کی کرنا ہے۔ دوسرے لوگوں کی سوچ میں ایک خاص طرح کا کی سوچ ہے، جس میں کہ خواتین کے بارے میں وہ ایک مخصوص رویہ رکھتے ہیں، اور اس رویے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ لڑکیاں گھر سے نہ نکلیں۔
پاکستان میں حالیہ برسوں میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، جس میں خاص طور پر تیزاب کی فروخت کو روکنے کے لیے اقدامات کے علاوہ اس طرح کے جرائم میں ملوث افراد کے لیے کڑی سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں ایک سینئر سرکاری وکیل کو دارالحکومت کابل میں قتل کر دیا گیا۔ پاکستانی سرحد کے قریب افغان صوبے پکتیا سے تعلق رکھنے والے افغان قانون ساز مجیب اللہ رحمان نے جمعے کو بتایا کہ صوبائی چیف پروسیکیوٹر نجیب اللہ سلطان زئی کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ جمعرات کی شب 10 کے بعد اپنے گھر کا دروازہ کھولنے لگے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان میں عدلیہ سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں پر حملوں میں تیزی آئی ہے۔ امریکی کانگریس نے جمعرات کو ایک بل منظور کر کے صدر براک اوباما کو روانہ کر دیا، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ قانون سازوں کو ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری سمجھوتے کا جائزہ لینے اور ضروری ہو تو مسترد کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے یہ بل واضح اکثریت سے منظور کیا، جس کے حق میں 400 اور مخالفت میں 25 ووٹ پڑے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون ساز اس بات پر مصر ہیں کہ اس اہم بین الاقوامی معاہدے کے حوالے سے انہیں زیادہ اختیار ملنا چاہیے تاکہ جوہری پروگرام ترک کرنے کے عوض معاشی تعزیرات اٹھائی جا سکیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اس اختتامی ہفتہ ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں. شمالی کوریا کے فوجی عزائم اور چین کے سمندری علاقائی تنازعات امریکی وزیر خارجہ کے اس ہفتے کے دورہ ایشیا کے دو مرکزی نقطے ہوں گے. جان کیری ہفتے اور اتوار کو اعلیٰ عہدیداروں سے مذاکرات کے لیے بیجنگ میں ہوں گے. یہ مذاکرات موسم گرما میں امریکہ کے چین کے ساتھ اسٹریٹجک اور اقتصادی ڈائیلاگ اور خزامے صدر شی جن پنگ کے مجوزہ دورہ امریکہ سے قبل ہو رہے ہیں. کیری اس کے بعد صدر پارک گیون ہے اور دوسرے عہدیداروں کے ساتھ دو طرفہ اور علاقائی امور پر مذاکرات کے لیے جنوبی کوریا جائیں گے. برونڈی میں حکام نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے تین افراد کو گرفتار کیا ہے جو صدر پیٹر انکرونزیزا کا تختہ الٹنے کی کارروائی میں ملوث تھے. صدر کے مشیر نے جمعے کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ گرفتار ہونے والے تینوں جنرلز ہیں جنہوں نے اس کارروائی میں مدد کی. وائس آف امریکہ کے صدارتی ترجمان نے جمعے کے روز بتایا کہ تختہ الٹنے کی اس سازش کے لیڈر گوڈ فرائیڈ نیمبارے ان میں شامل نہیں، وہ شاید مفرور ہیں. صدر انکرونزیزا جمعے کے روز متوقع طور پر قوم سے خطاب کریں گے. جوزلو جو دارالحکومت بوجمبورا میں ہے بتایا کہ اطلاعات ہیں کہ صدر شہر میں ہیں اور ان کا موٹروں کا قافلہ پہنچا تو لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں. دارالحکومت بوجمبورا کی لڑائی اطلاعات کے مطابق جمعے کے روز خاموش تھی، جہاں مخالف دھڑوں کے درمیان دو روز تک جھڑپیں ہوتی رہیں. مسلمان شدت پسند گروپ داعش نے عراقی شہر رمادی کے علاقائی حکومتوں کے کمپاؤنڈ پر جمعے کے روز قبضہ کر لیا ہے اور امبار صوبے کے دارالحکومت پر اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے. ایک عراقی پارلیمانی رکن نے وائس آف امریکہ کی کردش سروس کو بتایا کہ شہر مکمل طور پر داعش کے قبضے میں نہیں، تاہم حکومتی فوجیں خیال کے مطابق مغربی رمادی میں فوجی کمانڈ سینٹر کا کنٹرول رکھتی ہیں. داعش کی یہ کارروائی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. صومالی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ان کی فوجوں نے ان قصبوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے جنہیں جمعے کو دیر گئے الشباب جنگجوؤں نے مختصر عرصے کے لیے قبضے میں لے لیا تھا. زیریں شبالے علاقے کے گورنر عبدالقادر محمد نور نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ حکومتی فوجوں نے جوابی حملہ کیا اور ان دونوں قصبوں کو دوبارہ کنٹرول میں لے لیا جو موگادیشو سے 75 کلومیٹر دور ہیں. نیپال میں امریکی مرین کور کے اس ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے جو زلزلے کے بعد امدادی کاموں کو سر انجام دیتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا اور خیال ہے کہ اس پر سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے. حادثے کی وجوہات اور ہلاک ہونے والوں کی شناخت کے بارے میں نہیں بتایا گیا. امریکی لیفٹیننٹ جنرل جان ویسلر نے جمعے کے روز تصدیق کی ہے کہ ہیلی کاپٹر پر 6 مرینز اور 2 نیپالی فوجی سوار تھے. صدر براک اوباما نے اتحادی خلیجی ریاستوں کو پھر سے یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ بیرونی حملوں کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ان کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کرے گا. صدر اوباما نے جمعرات کے روز واشنگٹن کے شمال میں واقع کیمپ ڈیوڈ میں اجلاس کی میزبانی کی. وائس آف امریکہ کے لوئس ریمریز کی رپورٹ.
اگرچہ صدر اوباما کی یہ یقین دہانی کسی باضابطہ معاہدے پر تو منتج نہیں ہوئی، تاہم ایک ایسے وقت میں جب خلیجی ممالک خطے میں ایران کے کردار اور شدت پسند گروپوں کی نمو سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، انہیں امریکہ کی جانب سے ایک واضح پیغام ملا ہے جو وہ چاہتے تھے. صدر اوباما نے اس اجلاس کو کامیابی قرار دیا. خلیجی ممالک اتحادیوں کے لیے صدر کا عزم بہت واضح تھا.
The United States will stand by our GCC partners against external attack and will deepen.
امریکہ کسی بھی قسم کے بیرونی حملے کی صورت میں اپنے خلیجی اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کسی بھی طرح کے چیلنج کے وقت جو خطے میں پہلے ہی سے موجود ہیں، امریکہ اپنے تعاون کو وسیع اور مضبوط کرے گا. صدر نے ان شعبوں کے بارے میں بھی بتایا جہاں جہاں امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون میں اضافہ کرے گا. ان میں خلیجی ریاستوں کے ساتھ فوجی تعاون، مزید مشترکہ مشقوں، اسلحے کی فروخت، میزائل دفاعی نظام بہتر بنانے میں تعاون شامل ہے. اجلاس کے آخر میں جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ امریکہ خلیجی اتحادیوں کی علاقائی سالمیت کو کسی بھی قسم کے بیرونی خطرے سے نمٹنے میں مدد کے لیے تیار ہے. اس اعلامیے یا اجلاس کا مطلب خلیجی ریاستوں میں موجود ان خدشات کو دور کرنا بھی ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں ایران کی جانب سے موجود خطرات کے دوران خطے سے خود کو الگ تھلگ کر رہا ہے. خلیجی ریاستیں ایران کے ساتھ کسی جوہری معاہدے پر پہنچنے کی صدر کی کوششوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھیں. امریکہ کے رہنما نے جمعرات کا زیادہ تر دن اپنے اس نقطہ نظر کی وضاحت میں گزارا کہ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ پورے خطے کو محفوظ بنا دے گا. صدر نے کہا کہ خلیجی رہنماؤں نے اپنے ان خدشات کو پوشیدہ نہیں رکھا کہ جوہری معاہدے سے ایران کو خطے میں انتشار پھیلانے میں مدد ملے گی.
Additional resources through the reduction in sanctions
ان میں سے کئی رہنماؤں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پابندیوں میں نرمی کے سبب ایران کو حاصل ہونے والے مزید وسائل میں سے ممکن ہے کہ وہ بہت سے خطے کو غیر مستحکم کرنے والی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر کی جانب سے یہ یقین دہانی اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے جتنی امریکہ اپنے کسی اور اتحادی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اجلاس کا آغاز کچھ حوصلہ افزا نہیں تھا کیونکہ 6 میں سے محض 2 خلیجی ریاستوں نے اپنے سربراہوں کو روانہ کیا تھا۔ سعودی بادشاہ نے بھی اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا جس کو بڑے پیمانے پر ناپسند کیا گیا۔ تاہم سعودی عرب کے وزیر خارجہ جمعرات کو دیر گئے اجلاس میں پرجوش نظر آئے اور اسے انتہائی تعمیری قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قبل سعودی عرب ان جوہری مذاکرات سے آگاہ رہے گا اور انتظار کرے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین اور انسانی ہمدردی کے گروپ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بحر اندامان اور بحر ہند کے آبنائے ملاقہ میں ممکنہ طور پر گھری کشتیوں میں سوار بنگلہ دیش اور میانمار کے مایوس پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیں۔ حالیہ ہفتے 2000 کے قریب افراد کو یا تو بچا لیا گیا یا وہ تیر کر انڈونیشیا اور ملائیشیا پہنچے۔ ان کی حالت نے لوگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول کرائی۔ زلیتی شاہ ہوک کی رپورٹ۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سے بھری کشتیاں انڈونیشیا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ کے ساحلوں کے قریب اتارے جانے کی منتظر ہیں۔ ایسے میں جب ان ملکوں کی جانب سے فضا سے انہیں خوراک اور پانی فراہم کیا جا رہا ہے، یہ امید دم توڑتی نظر آ رہی ہے کہ کوئی ملک انہیں اپنے ہاں پناہ دے گا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم جنرل پرایوت چان اوچا کہتے ہیں،
Do you think we can take on 3,000 to 4,000 people? We have to find space for them while they go through legal processes.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 3,000 to 4,000 لوگوں کو پناہ دے سکتے ہیں؟ ہمیں ان کے لیے جگہ بنانی ہوگی، قانونی کاروائی سے بھی گزرنا ہوگا۔ یہ محض عارضی قدم ہے، مستقل پناہ نہیں، جو کہ 10 یا 20 سال کی ہوگی۔ محض امید ہے کہ یہ لوگ چلے جائیں گے یا پھر کوئی دوسرا ملک انہیں پناہ دے دے گا۔ یہ الفاظ تھے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم پرایوت چان اوچا کے۔ ان تارکین وطن میں اکثریت نسلی روہنگیا کی ہے جو میانمار کی مسلمان اقلیت ہے۔ آچے انڈونیشیا میں مقیم ایک تارک وطن محمد حسین کہتے ہیں،
If we go back to our country, there is a Buddhist majority, so we cannot go back and we think only Malaysia.
اگر ہم اپنے ملک واپس جاتے ہیں تو وہاں بدھ مت کو ماننے والوں کی اکثریت ہے، لہٰذا ہم واپس نہیں جا سکتے۔ میرے خیال میں ملائیشیا اور انڈونیشیا ہمارے لیے بہترین ملک ہیں کیونکہ وہاں مسلم اکثریت ہے۔ ہم ملائیشیا جانا چاہتے ہیں، تاہم ہمیں وہاں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، لہٰذا ہم انڈونیشیا میں رہیں گے۔ تاہم انڈونیشیا اب مزید پناہ گزین رکھنا نہیں چاہتا اور تھائی لینڈ پہلے ہی سمگلروں کے لائے ہوئے تارکین وطن کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، لہذا بہت سے سمندر میں بے سہارا پھر رہے ہیں۔ وہ بہت تھکے ہوئے، بیمار اور بھوک سے نڈھال ہیں۔ بہت سے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں یا ڈوب چکے ہیں۔ اقوام متحدہ سمندر میں منظم تلاش اور لوگوں کو بچانے کی کوششوں پر زور دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ترجمان اسٹیفن دویارک کہتے ہیں، سیکرٹری جنرل حکومتوں پر زور دے رہے ہیں کہ سمندر میں تارکین وطن کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وقت پر لوگوں کو کشتیوں سے اترنے میں مدد دیں اور ان کے لیے اپنی سرحدیں اور بندرگاہیں کھلی رکھیں۔ امریکہ نے بھی ایشیائی ملکوں پر زندگیوں کو بچانے کے لیے زور دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جیف رتھ کے کہتے ہیں،
This is an urgent regional challenge that needs to be addressed regionally.
یہ ایسا فوری علاقائی چیلنج ہے جسے بین الاقوامی مدد کے ساتھ علاقائی سطح پر حل ہونا چاہیے۔ تھائی لینڈ نے تارکین وطن کے مسئلے پر بات چیت کے لیے 29 مئی کو علاقائی سطح پر میٹنگ بلائی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ یونان کے وزیر خزانہ نے جمعرات کے روز کہا کہ کاش ان کا ملک یورو کرنسی میں کسی بھی طرح شامل نہ ہوتا، اور انہوں نے بین الاقوامی قرض دہندگان کو خبردار کیا کہ وہ کسی بھی ایسے بیل آؤٹ یا بچانے والے منصوبے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیں جو یونان کو موت کے چکر میں پھنسا دے۔ ہینری رجویل کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
یونان کا بحران ختم ہونے سے ابھی بہت دور ہے۔ معیشت پھر کساد بازاری کا شکار ہو گئی ہے۔ تجزیہ کار راؤل پیرل، جن کا تعلق پالیسی گروپ سے ہے، اس کے لیے ایتھنز اور یورپی یونین کے درمیان طویل مذاکرات کو مورد الزام قرار دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ، اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یونان کے وزیر خزانہ یانس ویروفیکس نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 2 ہفتے میں ان کے ملک کے پاس اپنے بل ادا کرنے کے لیے رقم ختم ہو جائے گی۔ جمعرات کے روز بات کرتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ یونان نے گہری اصلاحات کے لیے یورپی یونین کا مطالبہ کیوں مسترد کیا. ان کے الفاظ,
γιατί αν τη βάλω την υπογραφή μου, θα είμαι άλλος ένας υπουργός οικονομικών που υπογράφει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο γνωρίζει ότι δεν βγαίνει.
Μπας εκ ορ βουζίρε χαζάνα χούγα, جسنے عبوری مدت کے ایک مالی انتظامی پروگرام پر یہ جانتے ہوئے بھی دستخط کر دیے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے, اور اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعی قابل عمل نہیں ہے. یونان کو مئی کے آخر تک تنخواہوں اور پینشنوں کی ادائیگی کے لیے 2.2 بلین ڈالر کے مساوی رقم کی ضرورت ہوگی. جولائی اور اگست میں یونان کو 7.7 بلین ڈالر کے مساوی بانڈز یورپی سینٹرل بینک کو ادا کرنے ہوں گے, اور راہل کا کہنا ہے کہ ادائیگی میں ناکامی کے نتائج سنگین ہوں گے. اس غیر یقینی صورتحال نے 2008 کے قرضوں کے بحران کے بعد سے یونان کو متاثر کر رکھا ہے, اور اگر یونان اور یورپی یونین کے درمیان آخری لمحوں میں سمجھوتا نہیں ہوتا تو بحران آنے والے دنوں میں ایسے میں اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا جبکہ کیش ختم ہونا شروع ہوگا. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے. میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
مسلمان امریکہ میں سامعین, آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ڈاکٹر سہیل رانا سے ملوا رہے ہیں جو یہاں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, اور ان کا شعبہ بچوں کو ایچ آئی وی وائرس اور ایڈس سے بچاؤ اور اس کے علاج کے لیے تحقیقی کام کر رہا ہے. اس سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرض خون کی منتقلی سے بھی ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹر سہیل نے جواب دیا.
پہلی بات تو ہے کہ خون دیتے ہوئے تو کبھی بھی ایچ آئی وی نہیں سپریڈ ہوتا. آپ خون دیتے ہوئے یا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہوئے کبھی بھی آپ کو ایچ آئی وی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ساری نیڈلز جو ہیں وہ ان میں سے ان کو پوری طرح سٹرلائز کیا ہوتا ہے. اور تو خون لیتے ہوئے ایک ہی میں بات کر سکتا ہوں کہ خون جب لے رہے ہیں آپ تو سارا بلڈ ساری دنیا میں اب ایچ آئی وی کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور بہت تھارو ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں چانس ہے 1 in a million, ایک 10 لاکھ میں ایک چانس ہے 10 لاکھ بلڈ ٹرانسفیوژن میں کہ ایچ آئی وی ٹرانسمٹ ہو جائے گا. تو وہ اتنا کم ہے کہ اسی طرح کا چانس ہے کہ جس طرح کے آپ جی چلو چلتے ہیں ذرا سیر کر کے آئیں تو اوپر سے بجلی گر گئی, ہاں جی, اور آپ کو بجلی لگ گئی اور آپ مر گئے. جو چانس اتنا کوئی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ جس طرح بجلی لگنے کا چانس ہے, یا کیا آپ سڑک پہ چل رہے ہیں اس سے زیادہ چانس ہے. اب میں 50,000 میں ایک چانس ہے کہ آپ کو آپ اگر مال روڈ پہ چل رہے ہیں تو کوئی ایک کار آ کے آپ کو مار دے گی. تو خون اس سے سیف ہے ایز کمپیئر ٹو واکنگ آن مال روڈ.
ہم نے ایچ آئی وی وائرس اور ایڈس میں فرق کی وضاحت چاہی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا,
جی ایچ آئی وی تو انفیکشن ہے جی, اور انفیکشن ہم اس کو انفیکشن اسی وقت کہتے ہیں جبکہ وہ باڈی میں اس نے جو مختلف قسم کے سیلز ہیں ان کو آلریڈی انفیکٹ کر دیا. لیکن اس کی پھر سٹیجز ہیں انفیکشن کی. کچھ لوگ ہیں ان کو اس کے کوئی آثار نہیں نظر آتے, ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے اس کی ایچ آئی وی کے انفیکشن کی وجہ سے, اور کچھ لوگ ہیں جن کا دیکھیں ایچ آئی وی کا مین وے اور جس طرح یہ جسم کو تباہ کرتا ہے وہ ہمارے جو امیون سیل ہیں. ہمارے امیون سیلز کو اس طرح دیکھ لیں کہ جس طرح ہماری ملٹری کنٹری کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اسی طرح ہماری ملٹری جو باڈی کے اندر ہے ہمارے جسم کے اندر ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایچ آئی وی اس ملٹری کو انفیکٹ کرتا ہے ان سیلز کو, اور دو خاص سیل جو انفیکٹ کرتا ہے اسے CD4 سیل کہتے ہیں, وہ جو صرف ایک طرح کا لمفوسائٹ ہے. تو جب CD4 سیلز آہستہ آہستہ تباہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسٹریم سچویشن میں پہنچ جاتے ہیں جبکہ سمجھ لیں کہ بہت ہی کم رہ گئے, تو उसको एड्स कह देते हैं। तो जब उस वो एड्स आ जाए तो फिर तो समझ लें कि देखिए हमारे सारे इर्द गिर्द जर्म्स ही जर्म्स हैं, हर किस्म के जर्म्स हैं, हमारे दूध में जर्म हैं, हमारे अपनी जल्द अपनी स्किन के ऊपर है, अपने कारपेट के अंदर जर्म्स है, तो वो आम जर्म्स जो हैं जो कि विच आर लाइंग अराउंड एवरीवेयर दे कैन गेट इनटू आवर ब्लड एंड कॉज इन्फेक्शन, तो उसको एड्स कहते हैं। जब वो इतनी एडवांस इम्यून डिफिशियंसी हो जाए कि अब हमारा इम्यून सिस्टम करीबन बिल्कुल ही खत्म हो गया कि कोई भी जर्म जो कि अदरवाइज बेनिफिशियल भी हो वो भी जाके जिस्म में तबाही डाल दे, उसको एड्स कहते हैं।
बच्चों में एचआईवी वायरस और एड्स के इलाज और उससे बचाव के लिए तहकीक करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर सुहेल राणा की गुफ्तगू आपने सुनी। खालिद हमीद, उर्दू वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
अमरीका और जनूबी कोरिया ने हाल ही में न्यूयॉर्क में अक्वामे मुतहदा की एक तकरीब की मुश्तरका मेजबानी की, जहां इंसानी हकूक के इस्तेहसाल के शिकार तीन जरूरतमंद मुतासरीन जोसेफ किम, जे जू और किम हे सूक ने फाकाकशी, कैद, अजियत रसानी और शिमाली कोरिया से खतरनाक फरार की अपनी कर्बनाक कहानियां सुनाई। जोसेफ किम शिमाली कोरिया में 1990 की दहाई में पेश आने वाली बड़ी खुश्क साली के दौरान पले बढ़े थे। 12 साल की उम्र में इन्होंने अपने वालिद को फाकाकशी से मरते हुए, अपनी वालदा को लापता और अपनी बहन को खुराक की तलाश में चीन फरार होते हुए देखा। 2006 में जब वो 16 बरस के थे, उन्होंने खुराक और अपनी बहन की तलाश में शिमाली कोरिया से तन्हा फरार होने का खतरनाक फैसला किया, लेकिन सन 2008 में चीन ने उन्हें ज़बरदस्ती वतन वापस भेज दिया, जैसा कि शिमाली कोरिया के बहुत से मुनहरफीन के साथ होता है। जोसेफ, जो आखिरकार मुस्तकलन भाग निकलने में कामयाब हुए, इस वक्त अमेरिका के एक कॉलेज में हैं और अपनी बहन की तलाश जारी रखे हुए हैं। जे जो ने एक खुश साली के दौरान अपने ख़ानदान के आधे अफराद खोने की अपनी कहानी सुनाई और एक बच्चे के तौर पर इन्होंने जो कुछ अपने वालदैन के साथ होते हुए देखा उसे बयान किया। इन्होंने कहा कि मेरे वालदैन अपने बच्चों के लिए खुराक हासिल करने की गरज से अक्सर अवकात चीन जाया करते थे, लेकिन वो सिक्योरिटी अहलकारों के हाथों गिरफ्तार हुए और मेरी वालदा को, जो माँ बनने वाली थी, इस हद तक अजियतें दी गईं कि उनकी टांगें मफलूज हो गईं और उन्हें कुछ माह के बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन मेरे वालिद किसी दूसरी जेल में मुंतकली के दौरान रास्ते में फाकाकशी और अजियत रसानी से हलाक हो गए। हुकूमत का कहना था कि उन्हें गोली मार कर हलाक किया गया क्योंकि वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सच नहीं था। किम हे सूक एक सियासी कैदी कैंप में 28 साल गुजारने के बाद सन 2008 में शिमाली कोरिया से फरार हुए। इस कैंप में इन्होंने बेशुमार गैर इंसानी कार्रवाइयाँ देखीं, जिनमें ये तक शामिल था कि माओं को खुराक के एवज खुद अपने बच्चों को जान से मारने पर मजबूर होना पड़ा। इन शहादतों ने उस अजियत आसानी पर रोश डाली जिनका निशाना शिमाली कोरिया के लाखों अफराद मुसलसल हर रोज़ बन रहे हैं। लेकिन जैसा कि अक्वामे मुत्तहिदा के लिए अमरीकी सफ़ीर समांथा पावर ने कहा कि हमें ये कहानियाँ सुनाकर मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि हमें शिमाली कोरिया की हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि इस निज़ाम का, जो लोगों को इनके इंतहाई बुनियादी हुकूक और तकरीम से महरूम करने पर उस्तवार हुआ है, खात्मा हो सके और इस किस्म की दहशतगर्दी और जबरी फाकाकशी के पीछे कार फरमा कसूरवारों का आखिरकार एहतसाब हो सके।
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पर जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर, और कहाँ
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। रईसुल अहरार और इमामुल मुतगज़लीन कहलाई जाने वाली हमजहद शख्सियत हसरत मोहानी। तफसीलात फिक्रो फन में।
मोहब्बत की रंगीनियां छोड़े आए, मोहब्बत की रंगीनियां छोड़े आए, तेरे शहर में एक जहां छोड़े आए, मोहब्बत की रंगीनियां छोड़े आए।
इश्क ने जब से किया हसरत मुझे, कोई भी फजलुल हसन कहता नहीं। जी हाँ, हसरत का नाम सैयद फजलुल हसन था। वो मुत्तहदा हिंदुस्तान के कस्बे मोहान में पैदा हुए, इसी निस्बत से उन्होंने अपना कलमी नाम हसरत मोहानी रखा।
अब देखिए क्या हाल हमारा, हो सहर तक भड़की हुई एक आग सी है, दिल से जिगर तक। अब देखिए क्या
हसरत मोहानी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए किया। तालीम के साथ साथ उर्दू अदब के साथ उनके लगाव का अंदाजा इस बात से होता है कि उन्होंने अलीगढ़ ही से मशहूर रसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया, जिसमें वो कदीम शोरा का कलाम शाया करते। शायरी में वो मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम के शागिर्द थे। तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया।
अब तो उठ सकता नहीं आँखों से बारे इंतजार, किस तरह का
शायरी का बेशतर हिस्सा इश्क मजाजी का आईनादार है। उनकी शायरी में अर्जियत नुमाया है। उन्होंने शायरी में हमेशा गजल की सिंफ इख्तियार की। उनकी जुबान नहायत शगुफ्ता और रवां थी और हर तरह के तसन्नो और बनावट से पाक थी। उनकी इस मशहूर जमाना गजल से तो हर कोई वाकिफ है।
चुपके, चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके, चुपके।
13 मई 1951 वो तारीख है जब उर्दू के इस अजीम शायर को मौत के फरिश्ते ने साथ लिया और वो इस दुनिया से ओझल हो गए, लेकिन उनकी शायरी और उर्दू अदब में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा।
Thank you.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے نک ایوانوف. سادیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.